آہ صحرا ہو مبارک تیرے دیوانوں کو، ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ مجدد دوراں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، آہ صحرا ہو مبارک تیرے دیوانوں کو۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے یہ اشعار اپنے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمہ اللہ کی شان میں لکھے ہیں، لیکن خود حضرت والا رحمہ اللہ کے حسب حال ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جن بزرگوں کی صحبت اور تعلق نصیب فرمایا، ہمارے گمان میں اپنے اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے اور اتباع نصیب فرمائے اپنے مشائخ کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھا ہے تیرے پیدا کر خلوت غار کہ جس طرح نبوت سے پہلے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دو عالم سید الانبیاء و مرسلین علیہ الصلات و تسلیم غار حرا جا کر عبادت کیا کرتے تھے، ویرانے میں خلوت میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اس خلوت کے نتیجے میں خدا تعالی نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ ویرانے، یہ تنہائی، یہ خلوت جو مع الحق ہو، ایک تو خلوت مع شیطان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ایک خلوت مع الحق ہے، اللہ کے ساتھ خلوت، اللہ کے ساتھ تنہائی، تو یہ بڑی چیز ہے، بڑی دولت ہے. تو اس پر فرماتے تھے کہ جو اپنے قلب کو ناجائز خواہشات سے ویران کر ڈالے، اور اس پر فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان دل کی ناجائز خواہشات کا خون کرتا ہے تو دل کے چاروں محاذات اس کی خواہش کے ٹوٹنے پر، دل کے ٹوٹنے پر سرخ ہو جاتے ہیں، خونم خون ہو جاتے ہیں. ناجائز خواہشات کا خون کرتا ہے تو چاروں محاذات جو مطلع ہوتے ہیں وہ چاروں کے چاروں، دنیا کا سورج تو اس کا ایک مطلع ہے جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے سورج، تو وہ جب سورج نکلتا ہے تو افق لال ہو جاتا ہے پہلے، اس کے بعد سورج نکلتا ہے. تو جب انسان اپنی خواہشات کا خون کرتا ہے اور اس درجے کرتا ہے کہ چاروں محاذات خون سے سرخ ہوتے ہیں چاروں طرف سے، یہ نہیں کہ کچھ اللہ کا ہے کچھ شیطان کا ہے، کچھ اللہ اللہ کرتا ہے کچھ شیطانی کام بھی کر ڈالتا ہے، مگر جو شخص دل سے اللہ کا ہو جاتا ہے اور اپنی ناجائز خواہشات کو کچل ڈالتا ہے، ایک بھی ناجائز اور حرام خواہش کو پورا نہیں کرتا، اور اگر خطا ہو جاتی ہے تو اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کو منا لیتا ہے بلکہ اللہ کا محبوب بھی ہو جاتا ہے اور پہلے سے بھی اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. تو جو شخص اپنی ناجائز خواہشات کا خون کرتا ہے تو دل کے چاروں محاذات بلکہ تمام محاذات اس کی ناجائز خواہشات کے خون کرنے سے سرخ ہو جاتے ہیں، اور ایسے قلب کے اندر خدا تعالیٰ کے قرب کا سورج طلوع ہوتا ہے. جو یعنی جو بندہ اپنے دل کو ویران کر لے تمام غیر اللہ سے تو اس دل میں پھر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، اللہ کے قرب کے سینکڑوں سورج، فرمایا کہ ایک شمس نہیں بلکہ شموس طلوع ہوتے ہیں. خلوت
کے دی
सड़ी हुई लाशों को, बदबूदार लाशों को नोच नोच कर वो खाता है। हुस्ने फानी यहाँ मुराद है इश्क मजाजी, नामहरमों का इश्क, मर्द के लिए नामहरम औरत को देखना हराम, उससे करीब जाना हराम, उससे बेतकल्लुफी करना हराम, तीनों तरह की दूरी मतलूब है। फरमाया कि हुस्ने फानी ये बुता, ये भी बुत है, एक पत्थर के बुत है तो ये चलते फिरते बुत है, लेकिन हकीकत इनकी मुर्दा लाश की तरह है, क्योंकि हुस्न भी तगैयुर पजीर है, जवाल पजीर है, और जिस चीज से दिल लगाया होता है वो जाती रहती है, थोड़े दिन में वो चीज पुरानी हो जाती है, और आखिर अंजाम कार तो कब्र में जाना है, मुर्दा हो जाना है। तो ये भी गोया चलती फिरती लाशें हैं। तो हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जिस दिल में ये लाशें बसी हुई हों, इनका ताल्लुक बसा हुआ हो, वो कितना पलीद और नापाक और बदबूदार होगा। तो ऐसे दिल में अल्लाह का ख्वाब देखना कि हम खुदा ख्वाही हम दुनियाए दूं ही ख्यालस्त व महालस्त जुनू, कि हम चाहते हैं कि अल्लाह को भी पालें और ये दुनिया भी हमारे दिल में घुसी रहे, इसकी मोहब्बत भी हो। तो ये पागलपन है, ये बेवकूफ़ी का मर्ज है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। तो फरमाए कि हुस्न फानी ये बुता जो है ये गोया मुर्दा लाश हैं, और जो लोग इन पर मरते हैं, इनसे जी लगाते हैं, इनके पीछे अपनी दुनिया और आखिरत तबाह कर लेते हैं, वो गोया के करगस हैं, जिनको बदबूदार लाशें खाने की आदत पड़ गई है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। हुस्न फानी ہے کہ وہ آدمی کسی اللہ والے سے اچھا تعلق کر لے, مضبوط تعلق کر دے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. حسن رفاقت, یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ والوں سے جو تعلق کرے, جس راستے پر چل رہا ہے, انبیاء علیہ السلام کا راستہ اور صدیقین کا راستہ, شہداء صالحین کا راستہ, تو ان لوگوں کی صحبت اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کونوا صادقین میں. تو جہاں یہ حکم دیا ہے تو آگے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے کہ وہ حسنا اولائک رفیقا, کہ یہ حسنا جو ہے یہ ما احسنا کے معنی میں ہے کہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں. تو ان کے ساتھ حسن رفاقت کا حکم ہے, یہ نہیں کہ اپنی مرضی بھی چلا رہے ہیں, اپنی رائے پہ بھی چل رہے ہیں, شیخ نے مشورہ دے دیا ایک لیکن اس کے خلاف کر رہے ہیں, کیونکہ شیخ تو ایک چھوٹی سی جگہ میں رہتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے حافظ ضیاء الرحمان صاحب جو حضرت والا کے خادم خاص ہیں ان سے فرمایا, کہا کہ بھائی یہ پوری دنیا میں آپ کے حضرت کا چرچا ہے, پوری دنیا میں حضرت کے واعظ تقسیم ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں غلغلہ مچا ہوا ہے, لیکن میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ حضرت تو اتنے چھوٹے سے حجرے میں رہتے ہیں, بہت مشکل سے غالباً 8x12 کا کمرہ ہوگا جس میں حضرت والا کے آخری ایام 10 سال تقریباً گزرے ہیں. تو بہت حیران ہوئے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ سے اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا. تو حضرت حافظ ضیاء الرحمان صاحب بھی ظاہر حضرت والا رحمہ اللہ کے صحبت یافتہ تھے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی جنریٹر چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن کتنے بڑے رقبے کو وہ روشن کر دیتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے. تو حسن رفاقت ہونی چاہیے, یہ رفاقت اچھی ہو, یہ نہ سمجھے کہ بھائی شیخ تو چھوٹے سے حجرے میں رہتا ہے, اس کو دنیا کی کیا خبر کہ دنیا کہاں تک پہنچ چکی ہے, ابھی کیا ہمیں قدامت پسندی کی باتیں بتا رہے ہیں, قدامت پسندی کے مشورے, قدامت پسند آدمی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں اور سننے والوں, کیا کہوں کہ میرے اندر تو وہ درد ہے نہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے حضرت والا رحمہ اللہ سے دنیا بھی پائی اور آخرت بھی پائی. یوں کہوں کہ کیا نہیں پایا ہم نے, کیا معرفت کی دکان تھی وہ, کیا معرفت کا خزانہ تھا وہ, دکان بھی نہیں کان, اس کو کان کہنا چاہیے, قلوب العارفین. تو وہ یہ معرفت کی کان تھی. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے ہمیں جو بھی مشورہ عنایت فرمایا, ہم تو اسے حکم کے درجہ ہی میں سمجھنا چاہیے, تو جو بھی ہمیں مشورہ عنایت فرمایا جب بھی اس پہ عمل کیا ہمیشہ ہم کامیاب رہے, اور جب ہم نے پہلو تہی کی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر فرمائے کہ ہم نے نالائقی کی, تو وہیں ہم جو ہے وہ گر پڑے, دیکھ لیا کہ جو ہے وہاں کامیابی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ وجہ یہ ہے کہ کامیابی کا راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے, وہ ہے صراط مستقیم, سیدھی راہ. ان ربی علی صراط مستقیم, کہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے, صحیح راستے پر میرا رب ملے گا, ٹیڑھے میڑے راستے. یہ نہیں کہ رب ہمارے رب تعالی شانہ صحیح راستے پر ہیں, نعوذ باللہ, اس کے یہ معنی نہیں. معنی یہ ہے کہ ہمیں اگر اللہ چاہیے ہے تو صراط مستقیم ہی پر اللہ ملے گا, ادھر ادھر دائیں بائیں ہیر پھیر اور ہینکی پینکی کرنے سے اپنے ہی کو نقصان پہنچانا ہے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, قلب سلیم عطا فرمائے, اور بزرگوں کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہی تو زندگی ملی ہے, اگر ہم اس کو فدا کر دیں اللہ پر اور دل و جان سے اپنے مشائخ کے راستے پر چلیں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی کامیابی ہے. اور اگر ہم ادھر ادھر بھٹکنے لگے کہ بھائی شیخ کو کیا پتا, اس کو عقل سمجھ تو ہے نہیں, دنیا کہاں سے کہاں جائے, یہ چاند پہ پہنچ گئی, کوئی آسٹریلیا پہنچ گیا, کوئی برطانیہ پہنچ گیا, دیکھو کیا دولت کما کے لایا ہے, کتنے جو ہے ڈگریاں کما لی ہیں, کیا کچھ کر لیا, ان کو تو پتہ ہی نہیں بھائی کہاں جا رہی دنیا. بس ٹھیک ہے, پھر ایسے کو پھر جیسے کو پھر تیسا معاملہ پڑ جاتا ہے. خدا تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حسن فانی ہم نے دیوانوں سے سی ہے محبت اکثر، ہم نے دیوانوں سے سی ہے محبت جو عقل سے چلتے ہیں، عقل میں آ گئی تو شیخ کی بات مان لی، اور عقل میں نہیں آئی تو وہاں سے اسکپ کر گئے، بھاگ گئے، بائی پاس کر گئے، شیخ کو چلا بھی نہیں ہے، اور ادھر ادھر الزام لگا دیے کہ فلاں نے یہ کہا تھا اور اس لیے یہ ہم یوں کر لیا، اب بیچارے پچھتا رہے ہیں، کیا کہیں؟ تو یہ اللہ کی محبت کا درد اگر پانا ہے تو خود کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے کو فنا کرنا پڑتا ہے، شیخ کی رائے میں اپنی رائے کو مٹانا پڑتا ہے، فنا کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑے دن کی محنت ہے، چند روزے جہد کن باقی بخن، تھوڑے دن کی محنت ہے، پھر آپ ہنستے مسکراتے رہیں گے، خوش رہیں گے، سکھی رہیں گے، امن سے رہیں گے، شیخ کو دعا دیں گے کہ ہمیں کیسا راستہ دکھا دیا، ہاں آہن کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے، نہ آش نہ درد کو بسمل بنا دیا، مجذوب جاتا ہے دامن بھرے ہوئے، مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے، صد شکر کے حق نے آپ کا سائل بنا دیا۔ ہم نے دیوانوں سے سی سلیم علی رسول نبی کریم، اما بعد، رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کی برکات اور ثمرات اور انوارات سے مالا مال فرمائے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں بعض لوگ تھوڑے خوفزدہ سے رہتے ہیں، ضعف کا زمانہ ہے، کمزوریاں ہیں، ایمانی کمزوری بھی ہے، جسمانی کمزوریاں بھی ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ جب رمضان شریف شروع ہو جاتے ہیں تو جلد ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اب اتنے روزے رہ گئے، اب اتنے روزے رہ گئے، کب آئے رمضان شریف، کب گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ پہلے سے بعض لوگ خوفزدہ سے رہتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ کیا ہوگا، روزہ رکھنے میں مشکل ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا الحمدللہ۔ حکیم الامت رحمہ اللہ نے اپنا تجربہ فرمایا ہے کہ بھئی یہ جو روزے کے اندر ضعف کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ کھانے کی کمی سے محسوس نہیں ہوتی بلکہ عادت بدل جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دن بھر انسان کھاتا رہتا ہے، رات کو آدمی سوتا ہے، اور رمضان مبارک کی عجیب برکات ہیں کہ رات بھر کھاتا رہتا ہے، دن میں تھوڑا بہت سو لیتا ہے، آرام کر لیتا ہے، یا رات کو آرام کرتا بھی ہے تو بڑا انعام ہوتا ہے، کمانے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ خوش نصیب ہیں ماشاء اللہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہی ساتھ میں کمزوری کا بھی زمانہ ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں خون نکلوایا جاتا تھا, یہ تو خون چڑھوانے کا زمانہ ہے. ایک بڑے میاں کا قصہ وہ لطیفہ سناتے ہیں کہ وہ ایک جوان کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کو خون کی شدید ضرورت تھی, اور بڑے میاں چلے گئے. حالانکہ 45 سال سے اوپر کی عمر کے لوگوں کا خون لیتے بھی نہیں ہیں, یہ ڈاکٹری ہے نا 45 سال بتایا تھا. میں خون دینے گیا تھا یہاں تو انہوں نے منع کر دیا. تو وہ بڑے میاں جو ہے پرجوش تھے اور بہت ہی زیادہ اصرار کر رہے تھے, تو لٹا دیا ان کو کہ اچھا بھائی چلو نکال لو ان کا خون, چڑھاؤ نہ چڑھاؤ لیکن نکال لیتے ہیں چلو. تو چڑھانا تو مریض کے لیے مفید نہیں تھا بڈھا خون, تو انہوں نے لے لیا. جب آدھی بوتل بھی نہیں بھری تھی بڑے میاں بے ہوش ہو گئے, ان کی جان کے لالے پڑ گئے. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا بھائی اب ان کے لیے خون لے کے آؤ, جہاں 2 بوتل ضرورت تھی تو اب 4 بوتل منگوائی کہ 2 ان کو بڈھے کو چڑھاؤ 2 جوان کو چڑھاؤ. تو اب جب وہ بوتل چل رہی تھی تو اچانک جیسے خون چڑھنے لگا بڑے میاں ہوش میں آ گئے, کہنے لگا ارے کتنا خون نکالو گے میرے جسم, سمجھے کہ میرے جسم سے خون نکل رہا ہے جبکہ ان کو خون چڑھایا جا رہا تھا. تو یہ حال ہے بھائی آج کل کمزوری کا زمانہ ہے. جس قدر کمزوری بڑھتی جاتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کی مہربانی اور دستگیری بھی اپنے بندوں کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. کمزور آدمی, ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر ایک پہلوان اور قوی آدمی 1000 دفعہ اللہ اللہ کرتا ہے تو ایک کمزور اور ضعیف آدمی 100 مرتبہ کرے یا اس سے بھی کم کرے وہ اس کے 1000 سے بھی بڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں دین کی کمی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں. تو جس دل سے جس طلب سے جس محبت سے انسان اللہ کو یاد کرے گا تو قلیل عبادت میں بھی اس کو کثیر کا ثواب مل جائے گا, بڑی برکات ہوتی ہیں. یہی سیکھنے کی چیز ہے, بزرگوں سے یہی چیز حاصل کرنے کی چیز ہے, قلب بنانا, اپنا دل بنانا. دل بن جائے گا ایک مرتبہ اللہ کہے گا محبت سے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ زمین و آسمان شربت ایمان افزا سے بھرے ہوئے معلوم ہوں گے. روح افزا کیا بھیجتا ہے, شربت ایمان افزا اس کو حاصل ہو جائے گا ایک مرتبہ اللہ کہنے سے. دل ہونا چاہیے. حضرت اسی کو مثال میں فرماتے تھے کہ جو دل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک میں تھا کہ صدیق اس کی وجہ سے صدیق اکبر ایک مرتبہ اللہ کہیں اور ساری امت مسلمہ اللہ کہے تو صدیق اکبر کا اللہ کہنا بڑھ جائے گا. کیا وجہ تھی, جو بات ان کے سینہ مبارک میں تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ان کو جو حاصل ہوا تھا یہ اس کی بات ہے. تو یہی بات ہے کہ بھئی اولیاء اللہ کی خدمت میں ہم حاضر ہوا کریں اور اپنے دل کو بنانے کی ہم فکر کریں. علم اپنی جگہ, منصب اپنی جگہ, تدریس اپنی جگہ اور تعلم اپنی جگہ, لیکن دل بنانے کی فکر کم لوگ کرتے ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لاکھ شمعیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر, مگر وہ نہیں تو روشنی میں تیرگی پاتا ہے دل. شمعیں بہت جل رہی ہیں, مدارس بہت ہیں, تعلم بہت ہے, تدریس بہت ہے, لیکن دل بنانے کی فکر نہیں ہے. میرے حضرت رحمہ اللہ بڑے درد سے روتے ہوئے فرماتے تھے کہ 10 سال 12 سال 13 سال علم دین حاصل کرنے اور عالم فاضل بننے میں انسان لگا دیتا ہے, لیکن 6 مہینہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر دل بنانا مشکل معلوم ہوتا ہے, اپنے کو مٹانا مشکل معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بزرگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں, ان سے مٹنے کی جو دولت ہے, اپنے کو کچھ نہ سمجھنا یہ بڑی دولت ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ عزلہم علینا, ہمارے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ مجدد زمانہ کا یہ قول بارہا نقل فرماتے رہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بننے میں حظ ہے, حظ معنی مزہ, بڑا بننے میں حظ ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ چھوٹا بننے میں حظ ہے. مزہ تو چھوٹا بننے میں ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ معشوق بننے کی جو کوشش کرتا ہے اس کے تو بڑے شرائط ہیں بھائی, کہ ناک ایسی ہو, کان ایسے ہو, چہرہ ایسا ہو, رنگت ایسی ہو. معشوق بننا بڑا مشکل ہے, لیکن عاشق بننا کوئی بھی مشکل کام نہیں. ایک اندھا کانا لولا لنگڑا آدمی ہے، کالا بھجنگ ہے، وہ بھی کسی لیلا کا عاشقین میں نام لکھا سکتا ہے کہ تبھی بھائی اس کو پسند کرتا ہوں، کسی کو کیا تکلیف ہے، میں کرتا ہوں، میرا دل اس کو پسند کرتا ہے، کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ تو عاشق بننا بہت آسان ہے، تو ہم عاشق بنیں، اللہ کے عاشق، اللہ والوں کے عاشق، ہم عاشق بنیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا راستہ طے ہوگا۔ تو میرے عزیزو، بات یہ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ رمضان شریف آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جس قدر تحمل ہو سکے اس قدر عبادت کریں۔ احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک محبوب اعمال یا عمل وہ ہیں کہ جو دوام کے ساتھ ہوں، ہمیشگی کے ساتھ ہوں، اگرچہ وہ قلیل ہوں، تھوڑے سے ہوں، لیکن تھوڑے ہوں لیکن محبت کے ساتھ ہوں۔ نام لیں اللہ کا محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، نماز پڑھیں محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تلاوت کریں محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اسی طرح جو بھی عبادت ہم کریں تو محبت، اگرچہ سونا بھی ہے تو اسی نیت سے سوئیں۔ نیت کے اوپر دار و مدار ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اور جس قدر اچھی نیت ہوگی، نیتوں کے اندر بھی درجے ہیں، جتنی بڑھیا نیت ہوگی اور جتنی محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ نیت ہوگی، اسی درجہ اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر سوئیں بھی ہم تو بھائی اسی نیت سے سوئیں کہ بھائی ہم سونے کے لیے سو اس لیے رہیں تاکہ ہمارے جسم کو راحت ملے، اور جب اٹھیں تو اچھی طریقے سے اللہ کو یاد کریں، اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت کریں، تو انشاءاللہ یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا، سونا سونا بن جائے گا۔ تو اس طرح سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، تو نفس پر مشقت کرنی ہے، اپنے دل پر محنت کرنی ہے کہ ہم اپنی آنکھ کو اور زبان کو، واللہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے زبان سے متعلق، اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ تو یہ نظر کا ہی فتنہ ہے، اور زبان کا بھی فتنہ ساتھ ساتھ ہے، اور ان دونوں کا تعلق حقیقت میں قلب سے ہے۔ قلب میں بری خواہش ابھرتی ہے پہلے، تب آدمی آنکھ اٹھاتا ہے، اسی طرح قلب میں خواہش ابھرتی ہے تو مغلظات بکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں سے انتہائی آسانی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ذرا سی بات دل میں آئی فوراً جھٹ سے کہہ دی، زبان تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، کتنی آسانی سے ہل جاتا ہے، لیکن یہ پھر ہزاروں زخم بھی لگا دیتا ہے سامنے والے کو۔ زخم کہتے ہیں کہ زبان کا زخم تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو ہے وہ مندمل نہیں ہوتا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کی، خصوصاً جو ہمارے شیخ رحم اللہ کی خاص نصیحت ہے، نگاہ کی حفاظت۔ اور رمضان المبارک میں میں تو خود بھی انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا، اور میں مشورہ بھی یہی دیتا ہوں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کے حساب سے، کہ اللہ کے لیے ہم اس اسمارٹ فون سے دور رہیں۔ بعض اوقات انسان اس سے نیک کام ہی کرنا چاہتا ہے، نیت اس کی بری نہیں ہوتی، لیکن یہ ایسا جلیس السوء کا میں نے اس کو نام دیا ہے کہ برا ساتھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ برے ساتھی سے تنہا رہنا بہتر ہے، اور تنہا رہنے سے نیک صحبت بہتر ہے، لیکن یہ ظالم جو ہے نا یہ ایسا وار کر جاتا ہے ہم جیسے کچے لوگوں پہ، کہ اس سے دور رہنا ہمارے لیے خیر و عافیت کا باعث ہوگا۔ تو بعض کام ایسے ہیں جو مستحب کے درجے میں، لیکن خطرہ اس میں فتنے کا زیادہ ہے، تو ایسے مستحب کام کو بھی جو ہے آدمی کو مؤخر کرنا پڑ جاتا ہے، ملتوی کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نفس کے اندر امراض ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے بھائی یہ جو اسمارٹ فون ہے، اس کا بہت ہی اگر کرنا ہی ہے، انتہائی شدید ضرورت ہے کہ بھائی اس کے بغیر تو زندگی گزارنا مشکل ہے، روٹی ملے گی نہیں، مر جائیں گے بھوکے، معاش کا معاملہ ہے، اور نہیں کریں گے اس کا استعمال تو بھائی۔ مگر ایک آدمی یہ ہے کہ بھائی دین کیسے پھیلے گا، اس کا استعمال کر رہا ہے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ ساتھ میں میری نگاہ بھی خراب ہو رہی ہے، ساتھ میں میرا دل بھی برباد ہو رہا ہے، تباہ برباد ہو رہا ہے۔ ایسے آدمی کو بہت پرہیز لازم ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے جو ہے ہمیں یہ آنکھیں امانت دی ہیں، اور اس میں خیانت کو منع فرمایا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں یہاں ارشاد فرما دی ہیں کہ تم دھوکے میں مت رہنا, ہم تمہارے دل کی جو گہرائی کے اندر جو تمہارے ارادے چھپے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. تو یہ آنکھ بھی وہی عضو ہے انسان کا, اور وہی ہاتھ پیر بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اعضا بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ مشقت درکار ہوتی ہے, چلنا پھرنا اور یہ ہاتھ واتھ چلانا. مثلاً کسی کو ہاتھ سے مار پٹائی کر دی, کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا تو مشقت تو ہوگی. تو لیکن یہ جو آنکھ ہے اس کا بس یہ ذرا سا پردے کا معاملہ ہے کہ ہلکا سا پردہ. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ ہلکا سا پردہ ہے, بس جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. تو اب تو یہ فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کے لیے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ تعالی من ذالک. یہ ہاتھ میں ہے, ظالم ہر وقت ساتھ میں ہے, جیب میں رکھا ہے اور سب سوکھ آ گئے. اب جو ہے بھائی کوئی نہیں ہے اور نیند آ نہیں رہی ہے, کیا کریں. بعض لوگوں کو مرض ہی یہ لگ گیا ہے, کیونکہ مرض لگ گیا اب نیند بھی نہیں آتی, کیونکہ وہ کھائے نہیں جو نشہ ہوتا ہے جیسے افیونی ہے. افیون نہ ملے تو وہ سو نہیں سکتا, وہ چین نہیں اس کو ملتا, بے چین ہو جاتا ہے, پاگلوں کی طرح پھرنے لگتا. یہ بھی ایک ایسا نشہ بہت سے لوگوں کو لگ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی پناہ میں رکھے, اور جن کو یہ مرض لگ گیا خدا تعالیٰ اس سے نجات دیں. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اب بھائی نیند نہیں آ رہی, کیا کریں, چلو لاؤ بھائی ذرا کچھ اسٹیٹس ہی دیکھ لیں, چلو لاؤ ذرا یہ فلاں چیز دیکھ لیں, اس کو واٹس ایپ کر دیں. اب جو کھولا تو اس کے اندر جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ پرکشش چیزیں ورغلانے کی, جائز بھی اور ناجائز بھی ہر قسم کی. تو جائز پرکشش چیزیں بھی خدا تعالیٰ سے غفلت کا سبب بن رہی ہیں, خدا تعالیٰ سے دوری کا سبب بن رہی ہیں. ہاں غافل از یک چشم زدن غافل از شاہ نباشی, شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی. ہمارے تو طریق یہ ہے, ایک لمحہ بھی خدا تعالیٰ سے غفلت جرم عظیم ہے, جرم عظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غفلت سے اپنی پناہ میں رکھے کہ جرم عظیم ہے خدا تعالیٰ سے جو ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ ایک قصہ سناتے تھے کہ عالمگیر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بڑے صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں, بادشاہ بھی تھے اور صاحب نسبت بزرگ بھی تھے. ان کے دربار میں ایک وزیر نے دربار کے دوران اپنے شیروانی کا بٹن ٹھیک کرنا شروع کر دیا, تو انہوں نے ان کو تنبیہ کی کہ آئندہ اگر یہ ایسی حرکت کی میرے ہوتے ہوئے کہ میری طرف توجہ کے بجائے تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے اپنے شیروانی کے بٹن کو ٹھیک کیا, آئندہ ایسا ہوا تو دربار سے نکال دیا جائے گا. تو میرے دوستو احکم الحاکمین کا کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے کیسا تعلق کریں. تو یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نما, ایک پلک جھپکتے بھی خدا تعالی ہمیں اپنی غفلت میں نہ شمار فرمائے. کہ شاید نک کے نگاہ کنت تو آگاہ نہ باشی, کہ شاید خدا تعالیٰ کی مہربانی اور فضل کی نگاہ تم پر ہونے والی ہو اور تم اللہ سے غافل ہو کر اس سے محروم ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو بس یہی عرض کرتا ہوں کہ اسمارٹ فون سے بہت دوری اختیار کرنے کی شدید ضرورت ہے, شدید ضرورت ہے. اور جن لوگوں کو مرض لگ گیا ہے ان کو بھی چاہیے کہ خوب ہمت سے کام لیں اور کسی اللہ والے سے مشورہ کریں, اور اس کے مشورے پر عقل سے کام نہ لیں بلکہ بالکل فدا ہو جائیں, بالکل فدا ہو جائیں اور اپنی رائے کو بالکل مسمار کر دیں اور اس کے مشورے پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی اس مرض سے نجات ہوگی, ہلکے پھلکے ہو جائیں گے. جن لوگوں نے ان مشوروں پر عمل کیا اور بے ضرورت اس کا استعمال چھوڑ دیا, بعض لوگوں کو ضرورت تھی ہی نہیں, صرف اپنے آپس میں میل جول میں اور اس سے تعلق میں میل جول بھی بڑھانا منع ہے. حکیم الامت نے آج بھی ہم نے یہ درس میں پڑھا ہے کہ زیادہ لوگوں سے میل جول بھی اچھا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بھی خدا تعالیٰ سے دوری اور غفلت کا سبب بنتا ہے. تو میرے دوستو اس موبائل کے ساتھ جو ہے ہم اپنے ساتھ انصاف کریں, موبائل کے ساتھ کیا اپنے ساتھ ہم انصاف کریں, اپنی جانوں پر ہم رحم کریں. جن لوگوں نے اس کو خیر بات کہہ دیا, کم ہی لوگوں نے کہا ہے کیونکہ بعض لوگوں نے کیا لیکن پھر دوبارہ چپکے چپکے استعمال شروع کر دیا. شیخ کو اطلاع نہیں کرتے کہ ظاہر ہے کہ شیخ تو منع کریں گے, کیونکہ اس سے ہماری نہ تو روٹی چھن رہی ہے, نہ کپڑا چھن رہا ہے, نہ مکان چھن رہا ہے. پھر شیخ کہے گا کہ بھئی کیا ضرورت ہے اس کے استعمال کی, تو پھر کیا جواب دیں گے. اس لیے چپ چاپ جو ہے انہوں نے وہ کھسک لی اور انہوں نے اس کا استعمال شروع کر دیا. تو بھائی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اور شیخ آپ کو کیا مشورہ اپنے نفع کے لیے دیتا ہے؟ آپ سے کچھ کمانا مقصود ہے؟ آپ کی کوئی چاپلوسی مقصود ہے کہ آپ اس کے نام کوئی پلاٹ ولاٹ کر دیں گے کیا؟ تو وہی کچھ بھی یہاں الحمدللہ ایسی کوئی طلب نہیں ہے. تو شیخ تو وہ حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خار سمجھا تھا جسے اہل جہان اختر, خار سمجھا تھا جسے اہل جہان اختر, دامن فقر میں اس کے ہی گلستان نکلا. شیخ تو آپ کے لیے آپ کا بھلا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے ہم سب اللہ والے بن جائیں اور اس بربادی کے راستے کو ہم چھوڑ دیں. غرض یہ کہ اس سے بڑی تباہی پھیل رہی ہے, غلط عقیدوں گمراہی کے راستوں کا بھی اس سے بہت زیادہ افتتاح ہو رہا ہے. بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے, بہت سے لوگوں کے عقیدے خراب ہو گئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے ہوں گے جو آنکڑوں کی طرح ہوں گے کہ کوئی انسان ان کے قریب جا کر صرف دیکھنا چاہے گا کہ کیا چیز ہے, تو اور وہ آنکڑے اس کو اپنی زد میں لے لیں گے, کھینچ لیں گے. حدیث پاک کا ایسا مفہوم ہے. تو اس میں ہم جھانک کے بھی دیکھنے کی کوشش نہ کریں کہ بھائی فلاں کیا کہتا ہے, فلاں کیا کہتا ہے. اپنے زوم میں, اپنے علم کے اندر, اپنے علم کے پندار میں کہ ہم تو عالم ہیں, ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. ایسے لوگوں کو بھی شیطان نے برباد کر دیا, یہ فتنوں نے اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کا راستہ جو ہے بھٹکا دیا. اس کو اپنے کو عالم نہ سمجھے, بلکہ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے راہ استقامت کی بھیک مانگتا رہے اور صراط مستقیم کی بھیک مانگتا رہے. بڑے بڑے عالموں کو اسی شیطان نے گمراہ کر دیا, بھٹکا دیا. شیطان سب سے بڑا عالم ہے, ہم کیا بیچتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لے, لیکن شیطان اس سے بھی بڑا عالم ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شیطان کو تمام انبیاء کی شریعتوں کا کلی اور جزوی سب کا سب علم تھا, لیکن باوجود اس کے ظالم مردود ہو گیا اور خدا تعالیٰ کے دربار سے مردود ہو کر نکالا گیا. کیا وجہ تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ تین عین تھے اور چوتھا عین نہ تھا, کہ عارف بھی بلا کا تھا اور عالم بھی بلا کا تھا, اور جو ہے وہ عارف تھا, عالم تھا, عابد بھی تھا, عبادت گزار تھا وہ سخت, لیکن عاشق نہ تھا. عشق نہ ہونے کی وجہ سے, محبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود کر دیا گیا. غرض کہ یہ اس سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے. اور بہرحال جہاں کہیں بھی ہوں, نگاہ کی حفاظت کا جو ہے توشہ ہمارے جھولی میں ہو اور خدا کا خوف ہو. اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک ابدا حتی القاک, کہ اے اللہ مجھ کو ایسا بنا دیجئے, ایسا خوف عطا فرما دیجئے. اللہم اجعلنی اخشاک, اپنا ایسی خشیت عطا فرما دیجئے. کأنی اراک, جیسے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, قربان جائیں پیارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کروڑوں کروڑوں بے شمار درود و سلام ہو آپ پر کہ آپ نے ہمیں کیا کیا تعلیم دی ہے, کیسی کیسی پیاری دعائیں اور خدا تعالیٰ سے قریب کرنے والی کلمات ہمیں عطا فرمائے ہیں. کہ اللہ مجھے اپنا ایسا خوف اور خشیت عطا فرما دے کہ جیسے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اور تھوڑی دیر کو نہیں ابدا, کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ جب تک میں زندہ رہوں, حتی القاک, یہاں تک کہ میں اسی حالت میں کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں, دیکھتے دیکھتے ہی آپ پر میں فدا ہو جاؤں, دنیا سے رخصت ہو جاؤں. سبحان اللہ, کأنی اراک ابدا حتی القاک واسعدنی بتقواک, اور مجھے تقویٰ سے سعادت مند بنا دیجئے, مجھے سعادت عطا فرما دیجئے. ولا تشقنی بمعصیتک, اور مجھے اپنی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ شقی اور بدبخت نہ ہونے دیجیے. کیسی پیاری دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں, تو اور دل کے ارادوں سے بھی واقف ہیں. تو نظر کی حفاظت, اور دوسرے نمبر پر میرے دوستو زبان کی حفاظت ہے. ہمارے حضرت کی تعلیم یہی تھی کہ نفلی عبادات چاہے بالکل ہی نہ ہو. میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, اس کو کوئی غلط معنی میں نہ لے کہ ہم نفلی عبادت کو منع کرتے ہیں. جسم دیکھتے ہیں, ذوق دیکھتے ہیں, طاقت دیکھتے ہیں, اس کے مطابق ہمارے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں کہ بھئی طاقت اور تحمل کے حساب سے مشورہ دیا کرو ذکر و اذکار کا. تو کوئی آدمی ضعیف ہے, بیمار ہے اور چکر آ رہے ہیں, تو وہ کیسے بیچارہ, جس طرح ہمارے ساتھ فرماتے تھے کہ باپ کو پسند نہیں ہے کہ بیٹے سے بیٹے کی طاقت ہو 5 کلو اٹھانے کی, اس سے 20 کلو اٹھوائے, تو یہ تو ظلم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہیں, اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے خواہ مخواہ مشقت میں پڑے. میں تو ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے پر بھی راضی اور خوش ہو جاتا ہوں. ہم نے حضرت سے سنا ہے کہ ایک شخص تھا اور گناہگار ہی گناہگار, گناہوں سے بھرا ہوا تھا اس کا اعمال نامہ, لیکن خدا تعالیٰ کی رحمت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اس نے پوچھا کہ اللہ میں تو اتنا گناہگار ہوں, آخر کیا بات, کیا وجہ بنی میری بخشش کی؟ اللہ تعالیٰ اتنے غیور ہیں اور اتنے ارحم الراحمین ہے کہ فرمایا کہ بھائی ایک دن تو سو رہا تھا میرے بندے اور غفلت سے تیرے منہ سے میرا نام نکلا, جا اسی پر تجھے بخش دیا. تو بھائی ہم سستی نہ کریں عبادت میں, جتنا ہو سکے ہم نفل بھی پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں اور ذکر اذکار بھی کریں, تلاوت بھی کریں. الحمدللہ جو ہمارے بزرگوں نے اذکار بتلائے ہیں اور نفلی اذکار اور تلاوت وغیرہ کا ایک جو معمول بتلایا ہے وہ بالکل کافی اور وافی ہے. اگر اس سے ذرا بھی اضافہ نہ ہو سکے رمضان شریف میں کسی سے, ہو جائے تو اچھا ہے, نہ ہو سکے تو کوئی فکر کی بات نہیں. جو فکر کی بات ہے وہ معصیت میں مبتلا ہو جانا ہے. ہمارے حضرت کی ہمیشہ سے یہی تعلیم رہی کہ معصیت سے بچو, گناہوں سے بچو. لہذا یہ دو چیزیں ہم پکا عہد کر لیں, میں بھی عہد کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ نگاہ کی اور زبان کی, اور ظاہر ہے کہ قلب کی حفاظت اس میں خود بخود موجود ہے کہ قلب میں اگر جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اذا فسدت فسد الجسد کلہ, اگر دل میں فساد ہوگا نا تو ہر عضو جو ہے فساد, اس سے فساد برپا ہوگا, طوفان مچ جائے گا. تو دل بنانے, دل کی حفاظت تو اس میں خود ہی آ گئی کہ دل محفوظ ہوگا تو انشاءاللہ یہ سرحدیں بھی ہماری محفوظ ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آنکھوں کی بھی پوری پوری ہم حفاظت کریں اور بازاروں میں کم سے کم نکلیں, جیسا کہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے کہ بھائی رمضان شریف آنے سے پہلے ہی اپنی جو کپڑے وغیرہ, اور اس کے اندر کوئی اتنا زیادہ انہمام اور اہتمام کے بھی کوئی شریعت نہیں ہے. ہماری شریعت نے یہ نہیں سکھلایا. ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ بھائی عید کے دن جو اچھا میسر ہو وہ پہن لو. اب چھ جوڑے رکھے ہوئے ہیں, اس میں سے اچھا والا نکال کے پہن لیا, حکم پورا ہو گیا کہ بھائی اچھے کپڑے پہن لیے. لیکن عید کے لیے جوڑے بنانا کوئی منع نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہی معمول ہوتا ہے کہ بھائی عید پہ دو چار جوڑے جیسی حیثیت ہوئی بنا لیا, اب سال بھر وہی چلتے رہتے ہیں, تو عید پہ بنا لیا ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی صحیح ہے. اور عورتوں کو اپنے نئے کپڑے بنانا ہو اس کی بھی اجازت ہے, بس اس کے اندر نمائش کی نیت نہ ہو اور انہماد اور حد سے زیادہ اسراف نہ ہو. اپنی حیثیت کے مطابق وہ بھی خرید لیں, کوئی چھوٹا موٹا زیور لینا ہے وہ بھی لے لیں, سب کی اجازت ہے. لیکن بھائی رمضان شریف سے پہلے پہلے لے لیں, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رش بھی نہیں ہوتا بازاروں میں. اور روزے رمضان کے دن جو عبادت کے دن ہیں تو ان دنوں کے اندر ہماری عبادتیں محفوظ ہو جاتی ہیں, روزے محفوظ ہو جاتے ہیں, ورنہ کہیں نہ کہیں جو ہے گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے. تو پہلے سے تیاری کر کے رکھ لیں, اور جو ذکر و اذکار ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ کافی وافی ہیں. رمضان مبارک میں اتنے بھی ہو جائیں تو میں کہتا ہوں بڑی بات ہے, کیونکہ رمضان میں کمزوریاں انسان کو ہو جاتی ہیں اور خواتین کو جو ہے کام بھی بڑھ جاتا ہے, افطاری بھی تیار کرنا ہے. افطاری بھی عبادت ہے, اچھے روزے کی بشاشت کے لیے اچھی اچھی چیز بنا دینا, تو خواتین تو یہ سب خواتین کے لیے سب کا سب عبادت ہی عبادت ہے. جو حدیث میں آتا ہے کہ بھائی عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو مرد تو ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں, جہاد بھی کرتے ہیں, مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں, سب کام کرتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ آپ نے مفہوم ہے حدیث شریف کا, تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم جو یہ بچے جنتی ہو, دودھ پلاتی ہو, بچوں کو پالتی ہو اور یہ شوہروں کی خدمت کرتی ہو, یہ سب جہاد کے برابر اس کا ثواب ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم؟ ہمارا تو 24 گھنٹہ ایک ایک لمحہ دین ہی دین ہے, بس یہ کہ ہم صحیح راستے پر ہوں اور صحیح طریقے سے دین کو ہم سیکھیں, کہ تو ہمارا ہر کام, ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا سب کا سب جو ہے وہ عبادت ہی عبادت ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اس سب کے بعد ایک اہتمام یہ اور کر لیں کہ ہر کام ہم سنت کے مطابق کریں, سنت کے مطابق ہر کام کریں, تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا رمضان جو ہے وہ برکات اور ثمرات سے محروم نہ ہوگا. اس کے پورے پورے انوار اور ثمرات انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور عطا ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ اصابہم جوع فاعطاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرتن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فقراء صحابہ کو جب بھوک نے ستایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی فقر و تنگی رزق ان حضرات پر اس قدر زیادہ تھی کہ کبھی ایک ہی کھجور پر گزارا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں فرائض غسل کا بیان ہے. غسل کا جو پہلے طریقہ ہم نے پڑھا تھا وہ سنت کے موافق تھا. غسل میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا اور آدمی ناپاک رہتا ہے، لہذا غسل کے فرائض کا علم ہونا ضروری ہے. غسل میں صرف تین چیزیں فرض ہیں، کلی کرنا اس طرح کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے، اور سارے بدن پر پانی پہنچانا. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض فضائل جو جنت میں ہوں گے ان کا بیان ہے. چوتھی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کی تفسیر میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو 1000 محل جنت میں دیے ہیں اور ہر محل میں آپ کی شان کے لائق ازواج اور خادم ہیں. روایت کیا اس کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے، اور ایسی بات چونکہ رائے سے نہیں کہی جا سکتی اس لیے یہ حدیث موقوف حکمن مرفوع کے ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا اخشاك كأننا اراك ابدا حتى القاك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الى العالمين اب تک ہم سے جو غفلت ہوئی، جو گناہ کیے، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. بلوغ سے لے کر آج تک کے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو جان کے کیے ہوں، جانے کیے ہوں، معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ کوئی گناہ نہ چھوڑیے مگر اس کو بخش دیجیے، اور ہمیں پاک صاف کر دیجیے، اور ہمیں پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نور والی زندگی عطا فرما دیجیے، پاکیزہ خیالات عطا فرما دیجیے. اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق، عبادت کا شوق عطا فرما دیجیے، نمازوں کا ذوق عطا فرما دیجیے، شوق عطا فرما دیجیے. اللہ اپنی محبت اور معرفت سے سیراب فرما دیجیے. اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دل سے تمام غیر کو نکال دیجیے، دل کی گہرائیوں میں جو غیروں کے بت چکے ہوئے ہیں. اللہ آپ ہم سے زیادہ ہمارے حال کو جانتے ہیں اے اللہ، اور آپ کا ہاتھ ہماری جانوں میں پہنچا ہوا ہے. اے اللہ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. الى العالمین نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما، غفلت کے جرم سے اے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غفلت سے حفاظت فرما، ہما تن ہوشیاری نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی عظمت، اپنی خشیت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما. اے اللہ سنتوں کا عشق نصیب فرما، طریق اکابر پر ہم کو جما دے. الہ العالمین طریق اکابر پر ہم کو جما دے. اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کو، عوام کو، علماء کو، بڑے بڑے خواص کو اے اللہ اپنے اکابر کے طریق پر جمع فرما دے، اللہ اپنے اکابر کے طریق پر متحد فرما دے، اپنے اکابر کی اتباع ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں مٹنا نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں مٹنا نصیب فرما دے. اللہ ہماری نگاہوں میں ہمیں گرا دے اور مخلوق کی نگاہوں میں ہمیں اچھا کر دے. اے اللہ اے اللہ، آج تک جو غفلت کی ہے اللہ اسے معاف فرما دے. اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے میری اولاد کی، میرے گھر والوں کی، میرے سب دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، انتہائی کمزور ہیں اے اللہ، لیکن آپ کی مدد ہمارے شامل حال ہو تو کائنات کی کوئی گمراہ کن ایجنسی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ آپ کی مدد ہمارے شامل حال فرما دے. اللہ قدم قدم مدد و نصرت فرما دے. اللہم واقعیتن کواقیت الولی، اللہم واقعیتن کواقیت الولی، اللہم واقعیتن کواقیت الولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. الہ العالمین، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی نہیں بھی کی، تمنا رکھتے ہیں نہیں بھی رکھتے، اے اللہ ہر مسلمان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اور اے اللہ تمام جائز مقاصد میں بامراد فرما، مشکلات کو دور فرما، آسانیاں عطا فرما، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما، تنگی نہ فرما، ہماری شامت عمل کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی نہ فرما. اے اللہ اے اللہ، ہم تو آپ کو خوش نہ کر سکے، اے خالق خوشی آپ ہی ہم کو خوش کر کے خوش ہو جائیے، ہمیں معاف کر کے آپ اپنا محبوب عمل ہم پر جاری فرما دیجیے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. الہ العالمین، ہماری تمام جائز مقاصد حسنہ میں ہمیں بامراد فرما. اللہ جن کو روزگار نہیں ہے اے اللہ ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، اور جن کو تنگی ہے اس کی تنگی کو فراقی سے بدل دے، مصیبت کو عافیت سے بدل دے، غموں کو خوشی سے بدل دے، اے اللہ بیماری کو صحت سے بدل دے. اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح محبت والے اچھے اچھے رشتے جلد از جلد عطا فرما دے. ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے. اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے اے اللہ ان کو اپنے گھروں میں خوب محبت اور التفات اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کے ساتھ رہنا نصیب فرما. کامل تقوی والی حیات ہم سب کو، ہر مسلمان کو عطا فرما. اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مظلوم ہیں مسلمان اے اللہ ان کی زبردست مدد و نصرت فرما، اور ان کو ستانے والوں کا خاتمہ فرما، ان کو برباد فرما، ان کو ذلت ناک شکست سے دوچار فرما، ان کو دردناک عذاب سے دوچار فرما، ذلت ناک شکست سے دوچار فرما. اللہ ان کو کوڑی کر کے مار دے، ان کو برباد کر دے، ان کی طاقت کو چکنا چور کر دے، ان کے نشے کو چکنا چور کر دے. اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے. اے اللہ ہمیں بھی اس معاملے میں جو کچھ حسب استطاعت کرنے کی ہم کر سکتے ہوں اے اللہ ہمیں اس میں کمی نہ کرنے دیجیے، خوب اچھی طرح اللہ ہمیں اس میں استعمال فرمائیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کے رتبے بے حد بلند فرما، اور ان کی آل و اولاد اور اہل و عیال اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو دونوں جہان کا شرف اور عزت عطا فرما، خوب صحت عطا فرما. میرے مرشد دامت برکات ان کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، ان کو خوب خوب صحت عطا فرما. اور تمام اہل دولت قدا، ہماری امی جان کو، ہمارے مفتی حسن صاحب کی بٹیا کو، اور تمام احباب اور خدام کو، سب کے سب کو اللہ خوب خوب صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، عافیت دارین فلاح دارین عطا فرما. اور اللہ رزق روحانی اور جسمانی کی بارش فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.